अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में रात के 8, भारत में 8:30 और यहां वाशिंगटन में दिन के 10 बजे हैं। खबरों के एक और बुलेटिन के साथ बहजत हाजिर है। पाकिस्तान के कबाली इलाके शुमाली वजीरस्तान में मुश्तबा अमरीकी ड्रोन हमले में कम से कम 7 मुबैना शिद्दत पसंद हलाक हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इतवार के सुबह अलोड़ा मंडी के इलाके में बगैर हवाबाज के जासूस तैयारे से एक मकान पर 2 मिसाइल दागे गए। हमले में ये मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और वहां मौजूद कम से कम 7 मुश्तबा शिद्दत पसंद हलाक हुए। हलाक होने वालों की शिनाख्त के बारे में मुसद्दिका मालूमात हासिल नहीं हो सकी, लेकिन मकामी जराये के मुताबिक ये मकान कलदम के तालिबान पाकिस्तान के जंगजुओं के जेर इस्तेमाल था। कबायली इलाकों में जरा ब्लाक की रसाई न होने की वजह से यहां पेश आने वाले वाकयात की आजाद जराये से तस्दीक तकरीबन नामुमकिन है। पाकिस्तान के सदर और वजीर आजम ने ईद मिलादुल नबी के मौके पर अपने अलहदा पैगामात में इस बात पर जोर दिया है कि इंतहा पसंदी को खत्म करने के लिए पैगम्बर इस्लाम की तालीमात पर अमल किया जाए। इस मौके पर जुलूसों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए थे। भारत में कांग्रेस पार्टी ने इतवार के रोज हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो गुजरात में एक मुबैना पाकिस्तानी कश्ती के तबाह होने के मामले पर मजीद वजाहत करे। भारत में पुलिस ने एक 22 साल जापानी लड़की के साथ जिनसी ज्यादती के इल्जाम में 5 अफराद को हिरासत में ले लिया है। रियासत बिहार के दारुल हुकूमत पटना में पुलिस हुकाम का कहना है कि जापानी रिसर्च स्कॉलर को बुद्ध मत के एक मुकद्दस मकाम के करीब जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया, जबकि पुलिस इन 2 मुश्तबा अफराद की तलाश में है जिन्होंने इस लड़की को तकरीबन 3 हफ्तों तक एक घर में यरगमाल बनाए रखा। भारत में हालिया बरसों के दौरान खवातीन के साथ और खसूसन गैर मुल्की सयाह खवातीन के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात में इजाफा देखने में आया है। भारत में कानून साजी के बाद इस जुर्म की सजाओं में इजाफा भी किया गया, जिसमें 20 साल तक कैद की सजा भी शामिल है। एक इसराइली अहलकार का कहना है कि इसराइल ने फैसला किया है कि फिलिस्तीनियों से टैक्स में हासिल होने वाली तकरीबन 12 करोड़ 50 लाख डॉलर मालियत की सालाना आमदन को मुंजमद कर दिया जाएगा। यह फैसला फिलिस्तीन की तरफ से बैन अल-अक़वामी अदालत बराए जराइम यानी ICC में शमूलियत की कोशिशों के जवाब में किया गया है। अपनी हकूमत चलाने और सरकारी मुलाजमीन की माहाना तनख्वाहों की अदायगी के लिए फिलिस्तीनी हर माह इन रकूम की फराहमी के मुंतजर रहते हैं। यह इकदाम एक ऐसे वक्त पर किया गया जब एक रोज कबल ICC में शमूलियत इख्तियार करने के लिए फिलिस्तीनी अहलकारों ने अक़वामे मुत्तहिदा के सामने कागजात पेश किए थे, जिसके नतीजे में वो इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम का इल्जाम आयद कर सकें। इंडोनेशिया में तलाश और बाजियाबी की कार्रवाइयों में मसरूफ टीमों ने इतवार के रोज एयर एशिया के मुसाफिर बर्दार तैयारे के मलबे की तलाश का काम दोबारा शुरू कर दिया है, क्योंकि बहरा जावा में उन्हें 5 बड़ी चीजों के बारे में इल्म हुआ है। तहम खराब मौसम की वजह से इतवार के रोज गोताखोरों को तलाशी का काम खत्म करना पड़ा। तलाश करने वाले उस चीज तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में उनका ख्याल है कि वह जहाज का मलबा है, ताकि उसमें मौजूद लाशों को बाजियाब कर सकें और जहाज के डेटा रिकॉर्डर्स को भी, जिन्हें ब्लैक बॉक्स कहते हैं। अब तक कम से कम 31 लाशें बाजियाब की जा चुकी हैं, जबकि मुतअद्दिद बदस्तूर लापता हैं। हलाक होने वालों के कुछ खानदानों ने इतवार के रोज चर्च में दुआएं की। इसी दौरान इंडोनेशिया हुकाम ने एयर एशिया की सुराबाया से सिंगापुर जाने वाली परवाजों को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया, क्योंकि एयरलाइन के पास इतवार के रोज इस फ्लाइट के लिए रूट परमिट नहीं था। शिमाली कोरिया ने सोनी पिक्चर्स के कम्प्यूटर्स पर साइबर हमले के इल्जाम में आयद की जाने वाली नई पाबंदियों पर अमरीका को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। अमरीका के सदर बराक ओबामा ने गुज़श्त जुमे को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए 10 शख्सियात और 3 तंजीमों पर पाबंदियां आयद करने की इजाजत दे दी थी। अमरीका के सदर बराक ओबामा हवाई में 2 हफ्ते की तातीलात गुजारने के बाद आज वापस वाशिंगटन लौट रहे हैं। मिस्टर ओबामा के हवाई की तातीलात के दौरान वाशिंगटन में सियासी मंजरनामा बदल गया है। बस मुद्दत इंतखाब के बाद रिपब्लिकन्स अब कांग्रेस के दोनों ऐवानों का कंट्रोल संभाले हुए हैं। सदर वापसी के बाद अमरीका के कई शहरों का 3 रोजा दौरा कर रहे हैं, जिसमें उन पॉलिसियों की तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है जो डेमोक्रेट्स के मुताबिक अमरीका की इक्तिसादी बहाली के लिए मुआविन साबित हुई। अमरीका की सेनेट के लिए अवामी वोट से मुंतखब होने वाले पहले अफ्रीकी अमरीकी सेनेटर इंतकाल कर गए। एडवर्स ब्रुक फ्लोरिडा में अपनी रिहायशगाह पर इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 95 बरस थी। सदर ओबामा ने ब्रुक को उनकी सरकारी खिदमात के साथ बेमिसाल जिंदगी को खराज अकीदत पेश किया है। अमरीका के एक हेल्थ केयर वर्कर जो मुमकिन तौर पर सेरालियोन में एबोला वायरस से मुतासिर हुए, अमरीका की मगरबी रियासत नेब्रास्का के एक अस्पताल में आज पहुंच रहे हैं। इन हेल्थ वर्कर को 21 रोज तक जेर निगरानी रखा जाएगा, ताकि ये मालूम हो सके कि वो एबोला वायरस से मुतासिर हुए हैं या नहीं। और फिलिपाइन के महकमा खारजा ने कहा है कि वियतनाम के साहल के करीब उनके बार बरदार जहाज के डूबने से 2 माहिगीर हलाक, जबकि 16 लापता हो गए हैं। खबरें खत्म हुई, अब आप हमारा प्रोग्राम सुनेंगे इन द न्यूज। ये प्रोग्राम आज आपके लिए पेश कर रहे हैं कमर अब्बास जाफरी, उनके साथ प्रोड्यूसर हैं सादिया असद।
پروگرام زندہ نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے. سامعین، آج اس پروگرام میں ہم سب سے پہلے گفتگو کریں گے پاکستان کی صورتحال کے بارے میں، جہاں پر دہشت گردوں کے خلاف مقدمات چلانے کے لیے خصوصی عدالتوں کا قیام اب ایک حقیقت بن گیا ہے. جلدی ہی عدالتیں بھی کارروائیاں شروع کر دیں گی، دہشت گردوں کو پھانسیاں بھی دی جا رہی ہیں اور پاکستانی فوج کی کارروائی بھی جاری ہے. آج بھی متعدد دہشت گردوں کو فضائی کارروائی میں مار دیا گیا ہے اور تو ہم گفتگو کریں گے آج جو اسی حوالے سے کہ پاکستان میں اب منظرنامہ کیا بن رہا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر حیاض سعید منہاس صاحب، پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں اور صحافی ہیں، اور شمس الاسلام صاحب ہیں جو سابق سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے. سعید منہاس صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے ہے، یہ فرمائیے کہ اب کورٹس کے قیام کی راہ بالکل ہموار ہو گئی ہے، مسودہ بھی فائنلائز ہو چکا ہے، پیپلز پارٹی کے علاوہ دوسری پارٹیوں نے بھی ایگری کر لیا ہے حکومتی پارٹی کے ساتھ، لیکن بعض پارٹیوں نے اپنے ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اختلافات ابھی تک موجود ہیں اس موضوع کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان؟
پولیٹیکل پارٹیز کی جعفری صاحب ریزرویشنز پہلے اے پی سی کے بعد یہ آ گئی، 15 دنوں میں انہوں نے 3 APC تو کر لی ہیں، لیکن جو مسئلہ سامنے آ رہا ہے وہ ظاہری بات ہے کہ پولیٹیشنز کو اپنا خوف بھی ہے اور ایک پرانی مخاصمت ہے پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان اور فوجی قیادت کے درمیان، جو یہاں پر اقتدار کی جنگ کی بلی چوہے کا کھیل چلتا رہتا ہے، اس میں ایسا ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن جو چیز ابھی سامنے آئی ہے کہ پولیٹیشینز، آپ کے جرنلسٹ اور تیسری جو انہوں نے آپ کے ٹریڈرز، ان کو ان کورٹس میں ٹرائل نہیں کیا جائے گا، تو کسی حد تک جو پیپلز پارٹی کا خدشہ تھا وہ لگتا ہے کہ اس کو ایڈریس کر لیا گیا ہے. لیکن اب کوشچن جو ساتھ ہی گردش کر رہے ہیں کہ کیا فوجی عدالتیں بنا دینے سے مسئلے کا حل ہو جائے گا، کیونکہ جب تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی قیادت ایک پیج پر ہو کر پہلے اپنے اندر کے اختلافات کو ختم کریں، اس کے بعد پھر جا کر ہم دیکھیں گے کہ آپ فوجی قیادت سے کس طرح مشاورت کرتے ہیں یا ان سے کس طرح کی بارگین کرتے ہیں کہ کیا آپریشن ہونا چاہیے. کیونکہ اصل مسئلہ تو بہرحال یہ گورننس کا ہے، اور گورننس کسی بھی ملک میں کوئی بھی فوج نہیں دے سکتی، وہ سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے، وہ حکومت کا کام ہوتا ہے. اور جو فیلئر ہمیں نظر آ رہا ہے اس ساری صورتحال میں کہ فوج کو اب جب بھی لاتے ہیں وہ سرجری کے لیے آتی ہے، جس کی واضح مثال آپ کے سامنے سوات کی صورت میں موجود ہے کہ جب حالات بالکل بگڑ گئے، سول ایڈمنسٹریشن نام کی بھی کہیں پہ نہیں رہی اور اسلام آباد تک کے اٹیک ہونے کی باتیں ہو گئیں، تو اس وقت آرمی کو کال ان کیا گیا، آرمی نے جا کر سرجری کی، آپریشن کیا، اور اب بھی وہاں پہ صورت حال یہ ہے کہ سول ایڈمنسٹریشن پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی وجہ سے، اپنی انکمپیٹنس کی وجہ سے اور لیک آف ریسورسز کی وجہ سے، اور یہ تینوں کی تینوں چیزیں سیاسی حکومت نے پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. ول بھی انہوں نے دینی ہے، ریسورسز بھی انہوں نے دینے ہیں، کیپیسٹی بھی انہوں نے سول ایڈمنسٹریشن کی بڑھانی ہے، جو انفارچونیٹلی وہاں پہ نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ فوج ابھی تک ڈے ٹو ڈے آپریشنز کر رہی ہے سوات میں. یہی کام کوئٹہ میں ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یہی کام آپ کراچی میں کروا رہے ہیں رینجرز کے ہاتھوں. تو جب سول ایڈمنسٹریشن کو پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے، اب کوشچن یہ اٹھا ہے کہ ان کی کیپیسٹی کہاں پہ ہے اور پارلیمنٹ کہاں پہ ہے. کیا پارلیمان صرف ایک ڈیبیٹنگ کلب کے طور پہ رکھ لی گئی ہے؟ آپ نے 20 نکاتی ایک ایکشن پلان بنا لیا نیپ کی صورت میں یا نیشنل ایکشن پلان بنا لیا ہے، تو اب سیاسی جماعتوں کے اندر کی جو کھوکھلا پن ہے وہ واضح طور پر کھل کر سامنے آ رہا ہے کہ وہ اس قابل شاید ہیں بھی کہ نہیں کہ وہ حکومت کو چلا سکیں اور اس سوشل انجسٹس کو، جس کی بڑے عرصے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ ٹیررسٹ اگ کہاں سے رہے ہیں، آ کہاں سے رہے ہیں. ٹھیک ہے، باہر کی بھی فنڈنگ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ہیں تو یہیں پہ.
اچھا،
تو ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ اصل میں تو یہ کھوکھلا پن بڑا کوشچن مارک ہے.
اچھا، سید منہاس صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے ساتھ شمس الاسلام صاحب بھی ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے. چودھری محمد بشیر بٹ صاحب نے جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان کی لا اینڈ قومی اسمبلی کی لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرس کمیٹی کے. بشیر برق صاحب وہ دو تین سوالات اٹھائے ہیں سعید منہاس صاحب نے, اور یہ سوالات سعید منہاس صاحب کے نہیں بلکہ دنیا میں اور خود خاص طور پر پاکستان میں یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا صرف ملٹری کورٹس بننے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یا بیک اپ پلانس بھی ہیں کچھ سویلین گورنمنٹ کے اور پولیٹیکل پارٹیز کے. جی برق صاحب, برق صاحب لائن پہ نہیں ہمارے ساتھ. اچھا ان دا مین ٹائم شمس الاسلام صاحب میں آپ سے ایک سوال یہ کروں گا. جی جی برق صاحب فرمائیے.
محمود بشیر برق کیا ذرا کلیکٹ کر لیجیے گا.
جی
آپ نے مجھے
جی آئی ایم سوری جی جی محمود برق صاحب سوری جی
جی
برائے مہربانی ہولڈ کیجیے. فری پیڈ صارفین سروس حاصل کرنے کے لیے سے علاوہ ٹیکس روزانہ میں پلیز ہولڈ آن. برائے مہربانی ہولڈ کیجیے. فری پیڈ صارفین مس کال الرٹ سروس حاصل کرنے کے لیے 4180# ملائیں. صرف 50.
جی محمود بشیر صاحب میرے خیال میں ان کی لائن میں کچھ پرابلم ہو رہی ہے, جیسے وہ ملتے ہیں ان کی لائن ملتی ہے ہم ان سے گفتگو کنٹینیو کریں گے. ان دا مین ٹائم سعید منہاس صاحب آپ یہ بتائیے کہ جو سوالات آپ نے ریز کیے ہیں کیا پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے ان کے کوئی جوابات بھی دیے جا رہے ہیں؟
میں سوال آپ کا نہیں دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا.
جو سوالات آپ نے اٹھائے ہیں کہ کیا کوئی بیک اپ پلان بھی ہے, اس لیے کہ ظاہر ملٹری سرجری کرے گی اس کے بعد آپ کے حوالے کر دے گی سویلینس کو یہ معاملات چلانے ہیں آگے, تو کیا کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے سلسلے میں اپنا لائحہ عمل پیش کیا ہے؟
سر پولیٹیکل پارٹیز کا جو ڈیبیٹ ابھی ایک دو دن ہم نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ سنی ہے, اس فلور کی ڈیبیٹ کے اندر تو لگتا ہے کہ اپنا دامن بچانے کی پولیٹیکل پارٹیز کو زیادہ فکر لگی ہوئی ہے اس وقت.
جی
کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس اے پی سی کے اندر بھی جب آپ ان لوگوں کو ساتھ بٹھا کر جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں اس سارے ایشوز کے اوپر جس میں آپ کے 70,000 سے زیادہ سویلین شہید ہو چکے ہیں, آپ کے فوج کے جوان شہید ہو چکے ہیں 7,000-8,000, تو اس ساری صورتحال میں وہ لوگ ابھی تک تو برائی کو برائی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے.
اچھا
اور ان لوگوں نے جہاد بھی کیا, ان لوگوں نے سارے کام کیے ہیں, وہ جب آپ کی اے پی سی میں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی تو پلان تو سروائیول کا نظر آ رہا ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ یا سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے سر سے اتار کر فوج کے سر پہ پھینک رہی ہیں ایک چیز, تو فوج کے سر پہ اکیلے پھینکنے سے فوج اس مسئلے کا سارے اکیلے تو حل نہیں نکالے گی. جو پریس کانفرنس ہم نے کل اٹینڈ کی چودھری نثار صاحب کی, وہ پریس کانفرنس میں ہمیں وہ چیزیں وہ بتا رہے ہیں جو آلریڈی تقریباً سب کو پتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جتنی ریلیجیس تنظیمیں یہاں پہ کام کر رہی ہیں وہ فورن فنڈنگ کے ساتھ کام کر رہی ہیں, جتنی تنظیمیں یہاں پہ آپ بین کرتے ہیں وہ کسی اور نام سے اگاتی ہیں یہاں پہ, تو یہ کام تو اب سول ایڈمنسٹریشن کا ہے نا کہ اس چیز کو روکے.
صحیح,
آپ فوج کی ایجنسیوں کو نہ دیکھیں, آپ کے پاس تو اپنے ابھی ایک پورا نیٹورک ہے جس کے تھرو آپ کر سکتے ہیں.
اچھا اب ہمارے ہمیں برق صاحب نے جوائن کر لیا ہے, ان کی لائن ہمیں مل گئی ہے. برق صاحب آپ نے یہ سوالات سنے اور میرا بھی ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا پولیٹیکل پارٹیز کے پاس اور خاص طور پر سویلین گورنمنٹ کے پاس بیک اپ پلان ہے؟ آرمی تو اس معاملے کو ٹھیک کر دے گی, آپ کے حوالے کر دے گی, آپ نے مستقبل کے لیے کیا سوچا ہے آپ کی پارٹی نے؟
جی واقعی جی میں پہلے بھی بات کر رہا تھا, شاید لائن ڈراپ ہو جاتی تھی یا کوئی ایسی خرابی ہے.
جی پرابلم تھی کوئی لائن.
بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں جو موجودہ حالات میں جس طرح ٹیررزم ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں 60,000 کے قریب آدمی ہمارے شہید ہوئے ہیں, اور جو لوگ مذہب کے نام پر یہاں آپ کو بھی تباہ کر لیتے ہیں, خود کچھ حملہ بھی کرتے ہیں, اس کے علاوہ بھی جس طرح ابھی چند دن پہلے پشاور میں ایک انوسینٹ بچوں پر جو حملہ ہوا تو تمام انہوں نے تمام ریکارڈ توڑ دیے. دنیا میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر, معصوم بچوں پر اس طرح حملہ کیا جائے اور ان کو ساروں پر گولیاں مار کے ہلاک کیا جائے. ان تمام باتوں کو روکنے کے لیے حکومت کو اور قوم کو تیار رہنا چاہیے, اور ہمیں ایکسٹرا آرڈنری میئر بھی ہمیں لینا ہوں گے. تو پاکستان کے آئین میں یہ تھا کہ ہر آدمی کو قانون کے مطابق برابر ٹریٹ کیا جائے گا, لیکن ان لوگوں کو عام قانون کے ذریعے, عام عدالتوں کے ذریعے ان کو سامنے لانا, ان کو سزائیں دینا, ان کے سامنے شہادتوں کو پیش کرنا اور ججوں کو بھی اپنے تحفظ مہیا کرنا, یہ بڑا مشکل نظر آ رہا تھا. چنانچہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ان کے ہیڈ جو ہیں بیٹھے ہیں, انہیں ساتھ جوڑ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسی عدالتیں بنائی جائیں جن تک ملزم کی رسائی نہ ہو سکے
جی.
اور وہ انڈیپینڈنٹلی بڑی آزادی سے اور بغیر کسی خوف کے یا خطرے کے وہ اپنی عقل و دانش کے مطابق اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان لوگوں کو سزائیں دیں اور ان کو لوگوں کے کیفے کردار تک پہنچائیں. اس لیے صرف دو سال کے لیے یہ
وہ صحیح ہے. میں سمجھ گیا آپ کے پاس. مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ ان کو سزائیں ہو جائیں گی تو کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ بیک اپ پلان کیا ہے آپ کا؟
جی, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ صرف ان قوانین بنانے سے یہ بات نہیں بنتے, بلکہ دنیا میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے جس کو نافذ کیا جائے تو ٹیررزم ختم کی جائے. اس کے لیے پوری قوم کو یکمشت ہو کر اور بالکل اس کو کیفر کردار پہنچانے کے لیے صرف قانون کا سہارا نہیں لینا پڑے گا, آنکھیں کھول کر رکھنا پڑے گی. ہم قانون سے یہ دہشت گردی کو صرف نہیں روک سکتے. یہ قانون میں تو صرف جو ہم نے ہمت کرنی ہے اور ہم نے کوشش کرنی ہے اس میں, تاکہ کوئی رکاوٹ نہ پڑے. میں سمجھتا ہوں آپ نے بالکل درست فرمایا کہ پوری قوم کو اپنے تحفظ کے لیے, اپنے آئین کے تحفظ کے لیے, اپنے ملک کے تحفظ کے لیے, اپنی جغرافیائی حدود کے تحفظ کے لیے آنکھیں کھول کر اور ہمت کر کے تمام لوگوں کو مل کر کام کرنا ہوگا. اس سلسلے میں آرم فورسز اور سول آرم فورسز اور تمام اداروں کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا. یہ میس قانون بنانے سے یہ بات نہیں ہونی. ہمیں اس بات پہ ذہنی طور پر تیار ہونا ہوگا کہ یہ ٹیررزم جو مختلف وجوہات کی بنا پر برین واشنگ کر کے جس طرح ان لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے, ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر پاکستانی کو اسی طرح کھڑا ہونا پڑے گا جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ایسی مسالے موجود ہیں.
اچھا,
تو یہ قانون تو میں اپنے ہاتھ, اپنے آرم فورسز کو, اپنے تمام قوم کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں, چونکہ ان کو تھوڑا سا راستہ نکل آتا تھا کہ عدالتوں کو ٹیررائز کرتے تھے, ان کو تھریٹ کرتے تھے, ان کے بچوں کو باہر حملے کرتے تھے, تو اس کو روکنے کے لیے یہ قانون بنایا گیا.
دو سوالات میرے اور ہیں, مختصر جواب میں چاہوں گا آپ سے. پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ کل کی نیوز کانفرنس میں آپ کے ہوم منسٹر نے دو باتیں کہی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ چار ملکوں سے ان لوگوں کو امداد مل رہی ہے. دوسری بات انہوں نے کہا ہے کہ 60 سے زیادہ تنظیمیں ہیں جو نام بدل کر, کلرزن تنظیمیں ہیں جو نام بدل کر کام کر رہی ہیں اب پاکستان میں. کیا یہ بات تو کل حکومت کے علم میں آئی ہے یا گزشتہ دو سال کے دوران یہ بات ان کے علم میں تھی؟
دیکھیے جی, ساری باتیں جی ان کے علم میں تھی تو انہوں نے بتایا نا
جی.
اور قوانین کی کمزوری کی وجہ سے, چونکہ ایک آدمی ہے وہ اپنا ایک نمن کلیچر بدل دیتا ہے, تو اس کو قانون کے دائرے میں لانے کے لیے ہمیں تھوڑا سا قانون کو بھی سخت کرنا پڑے گا تاکہ اس کا گراؤ کیا جا سکے.
اچھا,
تو اس قسم کی ایسی مثالیں موجود ہوتی تھی کہ ایک آدمی کو انہوں نے کہا جی میں تو وہ ہوں نہیں, میں تو کچھ اور ہوں. اب اس قانون کی وجہ سے اب ان کو ان کا ماضی اور ان کا حال اور ان کی تمام حرکات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو یہ بہانہ نہیں ملے گا کہ جی ہم کچھ اور ہیں.
اچھا,
وہ جو تنظیمیں جی جی.
میرا دوسرا سوال جو ہے جو ابھی سید مناس صاحب نے بھی اٹھایا تھا وہ یہ ہے کہ سوات کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ فوج نے وہاں کارروائی کر کے, آپریشن کر کے, کلین کر کے سویلین ایڈمنسٹریشن کے حوالے کر دیا, لیکن امن و امان کی جو صورتحال ہونی چاہیے وہ وہاں نہیں ہے. کیا یہ سویلین گورنمنٹ کی ناکامی ہے؟
جی میں پہلے عرض کر رہا ہوں نا
جی.
کہ میں قانون بنانے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ سول حکومت اور ملٹری حکومت اور عوام اور پولیٹیکل پارٹیز اور تمام لوگوں کو, خاص طور پر جو مذہب کا نام لینے والی پارٹی مذہبی جماعتیں ہیں, ان کا بھی یہ فرض ہے. یہ پورے معاشرے کو اپنے حفاظت کے لیے, اپنے تحفظ کے لیے اکٹھے ہو کر چلنا پڑے گا. یہ جو ٹرینڈ یہ ہے نا, مائنڈ سیٹ اس کو اکھاڑنے کے لیے آپ کو پوری طرح معاشرے کو تیار کرنا پڑے گا. اب یہ پشاور والے واقعہ نے کم از کم یہ تو احساس پیدا کیا ہے پورے پاکستان کے لوگوں کے ذہن میں کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ نہ تو ہمدردی کی جا سکتی ہے, نہ اس قابل ہے. یہ تو اتنے ظالم ہیں کہ معصوم جانوں کو بھی یہ بالکل کھلونوں کی طرح کھیلتے ہیں ان کے ساتھ.
اس لیے کہ آپ لوگوں نے ہمدردی کر کے دیکھ لی, آپ لوگوں نے ہمدردی کر کے دیکھ لی, مذاکرات کر کے دیکھ لیے, سب کچھ ناکام ہو گیا.
جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں تو پہلے ہی عرض کر رہا ہوں
جی
کہ یہ مائنڈ سیٹ کو جن لوگوں کو ہمدردی تھا یا کچھ یا ان سے توقع تھی کہ شاید یہ بہتر ہو سکیں گے, وہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی.
اچھا برق صاحب جی, اب ایک سوال اور یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پوری کیمپین کے دوران جب اسپیشل کورٹس بن رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, تو جرنلسٹوں کے بارے میں بطور خاص ایک موڈ بنایا جا رہا ہے, ایک مخصوص لب و لہجہ اختیار کیا جا رہا ہے اور خاصا ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. صدر ممنون حسین صاحب نے ایک تقریب میں جو میلاد النبی کے سلسلے میں تھی تقریر کرتے ہوئے ایک بہت ہی غیر متعلق موضوع پر, یعنی وہ تقریب جو تھی وہ میلاد النبی کی تھی, اور وہاں انہوں نے جرنلسٹوں کے بارے میں جو کچھ کہا, ذرا اس کو سن لیں پھر بات کرتے ہیں.
اسلام آباد میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ممنون حسین کا کہنا تھا کہ اس ضمن میں ذرائع ابلاغ کا کردار بہت اہم ہے اور اسے چاہیے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کرے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور خطے کو کئی سالوں سے خون خرابے کا سامنا ہے اور ایسی صورتحال میں میڈیا کا کردار اور بھی اہم ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ میڈیا کے بعض حلقوں کی طرف سے اپنی حدود سے تجاوز کرنے کی مثالیں موجود ہیں جو کہ کسی بھی طرح معاشرے کے مفاد میں نہیں.
مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ کسی مقام پر دہشت گردی کے واقعے کی اطلاع سامنے آتی ہے, اس سے پہلے کہ اطلاع کی تصدیق ہو اسے پورے معاشرے تک پھیلا دیا جائے. اسی طرح بعض اوقات معمولی نوعیت کے واقعے کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کر دیا جاتا ہے کہ معاشرے میں ہیجانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے.
ایک روز قبل وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان نے بھی کہا تھا کہ میڈیا دہشت گردوں کے پیغامات اور ان کی دھمکیوں کو نشر نہ کرے. ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کی ان کے بقول مدح سرائی کرنے والوں کے خلاف بھی حکومت کارروائی کرے گی.
شمس الاسلام صاحب, آپ کیا کہیں گے جو یہ ایک رویہ میڈیا کے سلسلے میں اپنایا جا رہا ہے؟ شمس الاسلام صاحب آپ لائن پر ہیں؟
جی جی, مجھے اگر آپ اجازت دیں
جی
تو میں بڑے ادب سے یہ عرض کروں گا
جی
کہ اس وقت پاکستان 21ویں صدی میں نہیں بلکہ ایک لیٹ 70 میں جو ضیاء الحق کا مارشلا تھا وہاں پہنچ گیا. ضیاء الحق نے ایک مجلس شورا بنائی تھی اور پورے پاکستان کے اندر ایک مارشلا لگا کے پورے میڈیا کے اوپر صرف وہ چیز آتی تھی جو ضیاء الحق چاہتا تھا, جو اس کی حکومت چاہتی تھی. بین ہی اس وقت پاکستان میں قومی اسمبلی کو ایک مجلس شورا کے اندر کنورٹ کر دیا گیا ہے, اور یہی صورتحال آج اس ملک کے اندر چیف آف آرمی سٹاف صوبوں کے اندر جا رہے ہیں, وہاں کے اس صوبے کے اندر جتنے کور کمانڈرز ہیں ان کو ساتھ بٹھا کے, چیف سیکرٹریز کو بٹھا کے, آئی جیز کو بٹھا کے, چیف منسٹر اور گورنر کو بتا کے ان کو بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ کیسے چلانی ہے, کس طریقے سے یہ وار اگینسٹ ٹیررزم کے نام پر انفیکٹ پاکستان کے اندر ایک مارشل لا کا نفاذ کر دیا گیا ہے. اب رہی میں اب میڈیا کے حوالے سے آپ نے بات کی, اس پراسپیکٹو میں دیکھیے کہ ایک 54-point اسٹینڈنگ کمیٹی فار آن انفارمیشن نے بنائے ہیں جو میڈیا پر نافذ کیے جا رہے ہیں, اور اس میں جو سب سے پہلے جو بات کی گئی ہے وہ یہ کہی گئی ہے, ٹیررسٹ اسٹیٹمنٹس ول ناٹ بی گیون کوریج بائی اینی سیگمنٹ آف میڈیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیررسٹ کی اسٹیٹمنٹ اگر کسی میڈیا پہ نہیں دی جائے گی اور اس کی وجہ سے میڈیا پرسنز کو کل کر دیا جائے گا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہاں پر میں یہ بات واضح کر دوں, پاکستان کے اندر 9/11 کے بعد 135 سے زیادہ میڈیا ریلیٹڈ امپلائیز جو ہیں وہ ٹارگٹ کلنگ کے اندر ٹیررسٹ کے ہاتھوں مر چکے ہیں, اور ان میں سے ایک بھی ایسا میڈیا ہاؤس کا آنر شامل نہیں ہے جس کے میڈیا میں اور یا اخبار میں وہ چیز خبر چھپتی تھی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پاکستان کے اندر میڈیا ہاؤسز, پاکستان کے نیوز پیپر کے جو اونرز ہیں, پروپرائٹرز ہیں, ان کی مرضی سے یہ تمام چیزیں چھپتی ہیں, اور ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خبر تو جرنلسٹ دیتے ہیں, ہم مجبور ہو جاتے ہیں, اس لیے ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا. اب آپ دیکھیں انہوں نے جو ایک کلاس 7 جو بیچ میں ڈالی ہے, اس اسٹینڈنگ کمیٹی آن انفارمیشن نے, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, اتنی ڈینجرس کلاس پوری دنیا میں یا کسی مہذب معاشرے میں اور کسی قانون میں بھی نہیں. اس میں کہا گیا ہے, انڈیویجل جرنلسٹ بوتھ ان پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا ٹو بی امپوز وتھ پینلٹی فرسٹ اینڈ فارموسٹ ان کیس آف وائلیشن. اب مجھے بتائیں کہ ہمیشہ یہ ہر لا میں یہ لکھا جاتا ہے کہ ایڈیٹر ریسپانسیبل ہوتا ہے, پبلشر پر ریسپانسیبل ہوتا ہے, پرنٹر ریسپانسیبل ہوتا ہے. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید سینڈنگ کمیٹی نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کنٹینٹ جو آن ایئر ہوتا ہے اور جو چیز چھپتی ہے اخبارات میں وہ جرنلسٹ ہی چھاپتا ہے, اس کی مرضی سے چھپتا ہے. یہ ایسی اچمبے کی بات شاید ہی دنیا میں ہو. اب یہ کہتے ہیں کہ ٹیرس جو ہے ان کی, آپ کسی کو ٹیرس کون ڈکلیئر کرے گا؟ اب میں یہ کہتا ہوں کہ جو اکوپائڈ کشمیر ہے وہاں پر جن کو ہم مجاہدین کہتے ہیں تو کیا ہم انہیں ٹیرس کہہ سکیں گے؟ کیا اسرائیل کے اندر جو فلسطینیوں کے پر حملے ہوتے ہیں, ان کو جو قتل و غارت ہوتی ہے, تو کیا ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے ٹیررزم کر رہا ہے؟ یہ لفظ وہاں پر استعمال ہو سکتا ہے؟ یہ ٹیررزم کی تعریف کون کرے گا؟
اچھا جی, شمسر صاحب میں ذرا یہاں روکوں گا آپ کو. جی ہم ذرا تھوڑا سا آف دا ٹریک ہو گئے ہیں. محمود برق صاحب, آپ بتائیں کہ جو اعتراضات شمس الاسلام صاحب نے اٹھائے ہیں, آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟
میں پھر ایک کریکشن کر دوں, محمود ورک
جی
نہیں ہے,
جی جی
ورک صاحب, ورک وی آئی آر کے
جی.
میں تعارف نہیں ہو سکا جو صاحب بات کر رہے تھے, میں اس وقت میری کچھ تھوڑا سا خرابی تھی.
شمس الاسلام صاحب ہیں, سابق سیکرٹری جنرل ہیں یہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے. جی
جی جی جی جی, میں ان کا بڑے ادب سے احترام کرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں تو اپنے ملک کے سکون اور جو لوگوں کا تحفظ ہے اس کی بات کر رہا ہوں. یہ بین الاقوامی سطح پر چلے گئے, بڑا لمبی چوڑی اور بھی بات ہو سکتی ہے. ٹیررسٹ ہے وہ پاکستان میں ہے یا امریکہ میں ہے, جو قانون کے خلاف اپنی رائے کو دوسرے پر پہنچنے کے لیے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر لوگوں کی زندگی سے کھیلتا ہے, وہ ٹیررسٹ ہے. جہاں بھی ہے, جس جگہ بھی ہے, مختلف ممالک میں بڑی لمبی تاریخ ہو جائے گی, یہ ہے. اس کو برداشت نہیں کرنا چاہیے, ہر آدمی کو قانون کے مطابق چلنا چاہیے. اور مجھے تو اپنے پاکستان کے حوالے سے بات کرنی ہے. یہ جنہوں نے درست فرمایا کہ یہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے ذمہ دار جو ہیں وہ مالکان بھی ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. پروڈیوسر بھی ہے, مالکان بھی ہیں, اور جو بھی کنڈکٹ کرتا ہے اور جو اینکر مین ہے وہ بھی ہے. ہمیں اپنے ملک میں رہتے ہوئے ملک کی حدود کا, اس کے جو ہمارا کلچر ہے اس کا احترام کرتے ہوئے ہمیں پالیسی اختیار کرنی چاہیے. میڈیا اوسط کے میں خلاف بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بعض کا ناسمجھی کی وجہ سے یا نا تجربہ کاری کی وجہ سے ایسے ایشو چالے جاتے ہیں جس سے معاشرے میں منفی اثر پڑتا ہے. لوگ مثلا کہا جاتا ہے کہ یہ پروگرام بچے نہ دیکھیں, بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کہا جائے کہ بچے نہ دیکھیں, اس کا مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ جو دیکھ رہے ہیں وہ بچہ پھر کنٹینیو نہ کرے, بچہ اور آنکھیں بند کر لے؟ اس طرح ہمیں ذرا محتاط رہنا چاہیے, ذمہ دارانہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. نیگیٹو سائڈ کسی اسپیکٹ کو نہیں دینی چاہیے, کسی کو اس طرح انداز سے نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ وحشت اور دہشت گردی میں لوگوں کو لطف آنا شروع ہو جائے.
اچھا,
تو اس طرح محتاط رہنے کی ضرورت ہے.
دوسرا سوال جو ہے,
میں کروں کہ بالکل اپنے ایک فیملی میں بھی ماں باپ بھی اپنے بچوں کو بعض چیزیں نہیں بتاتے, اس حالانکہ وہ حقیقت ہوتی ہے.
اچھا,
حقیقت بیان کے سلسلے میں ہمیں یہ تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کو کنٹرول کرنا ہوگا.
صحیح. اچھا, دوسری بات انہوں نے جو کہی ہے, کیا یہ حقیقت ہے کہ سول گورنمنٹ جو ہے بالکل پس منظر میں چلی گئی ہے؟
میں ٹھیک ہے, یہ بھی آپ نے فرمایا, میں بات نہیں کر سکتا. ہم ملک ایک قوم ہے, جو ادارے ہیں یا پولیس ہے یہ سول گورنمنٹ سے علیحدہ نہیں ہے, ہم ایک قوم ہے.
جی.
قوم کے طور پر ہمیں ریئیکٹ کرنا ہوگا,
مل کر ریئیکٹ کرنا ہوگا.
اعتماد کا فقدان نہیں ہونا چاہیے, ایک دوسرے کی توہین ہمیں رویہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا, اور یہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا یا نہیں چلا گیا, اس وقت صورتحال ہے کہ پوری قوم چاہتی ہے کہ یہاں امن اور قانون کی حکمرانی ہو
اور دہشت گردی کا مینس ختم ہو. جی
ہمیں ہر قسم کا قانون اپنانا ہوگا.
صحیح.
کہ کوئی پس منظر میں نہیں گیا اور کوئی آگے نہیں بڑھا. ہم سب ایک ہیں, ہماری اپنی قوم ہے, ہماری فوج اپنی ہے.
درست.
ہمیں مل کر چلنا ہوگا.
سعید بناز صاحب آپ کا کمنٹ, لاسٹ کمنٹ.
سر مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ محمود صاحب کی باتیں سننے کے بعد کہ پوری قوم کو مل کر کام کرنا چاہیے. پوری قوم نے تو آپ کو مینڈیٹ دے دیا, آپ کی الیکٹڈ اسمبلیز بنا کے انہوں نے اسمبلیز کو یہ مینڈیٹ دیا تھا کہ وہ ان قوانین کو اگر وہ سمجھتے ہیں تو ہمارے ہمسایہ ملک میں مودی صاحب نے ایسے تمام قوانین کو جو کہ ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں, کسی کام کے نہیں رہے, یا جو کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں ان کے لیے کمیٹی بنائی ہے اور انہوں نے قوانین کو سیدھا کیا ہے. تو سول ایڈمنسٹریشن کو ٹھیک کرنا اگر آپ عوام کہیں گے تو عوام تو یہی کریں گے کہ جو الطاف حسین کہہ رہے ہیں کہ اپنی گنز لے کے کھڑے ہو جائیں. تو سول وار کی سچویشن کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو سول ایڈمنسٹریشن کے لیے میری ریکویسٹ ہوگی حکومت وقت سے کہ وہ اپنے اندر بھی دیکھے کہ ان کی جو سوشل انجسٹس جس کو ہم بار بار کہتے ہیں, سماجی ناانصافی جو اس ملک میں چل رہی ہے جس میں سیاسی بنیادوں کے اوپر بھرتیاں, سیاسی بنیادوں کو کسانوں کو بیچنا, سیاسی بنیادوں کے اوپر کسی کو دہشت گرد کہنا اور کسی کو نا دہشت گرد کہنا, گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی جو سیاست ہم دیکھ رہے تھے کا بھی ادراک کیا جائے اور ہمیں سیاسی طور پر ایک قومی نیریٹو جس کو ہم کہتے ہیں ایک نیشنل سوچ وہ پہلے گورنمنٹ سامنے رکھے جس میں تمام سیاسی جماعتیں اگر مل کر ایک بات کریں گی تو قوم آلریڈی ساتھ ہے, قوم آلریڈی سفر کر رہی ہے. انہوں نے خود بتایا کہ کتنی جانیں ضائع ہو چکی ہیں.
جی.
قوم تو ساتھ کھڑی ہے, ہم تو چاہتی ہے کہ ایکشن کریں. کیا
صحیح.
ہمارے پاس قومی اسمبلی میں کوئی واچ ڈاگ بنایا ہے؟ ابھی ہم نے سینٹ کی کمیٹی کی رپورٹ دیکھی امریکہ کے حوالے سے تو چلے پتا چلا کہ ایک واچ ڈاگ کی صورت میں ایک ادارہ موجود ہے. کیا اس ساری صورت حال کو دیکھنے کے لیے کوئی واچ ڈاگ ادارہ موجود ہوگا جو یہ دیکھے کہ کیا صحیح ہوا اور کیا غلط ہوا؟ دو نہیں تو چار سالوں کے بعد ہی ہمیں پتہ چل جائے.
بہت شکریہ جناب سعید بناز صاحب اور شمس الاسلام صاحب آپ دونوں کا, اور محمود برک صاحب آپ کا بھی بے انتہا شکریہ کہ آپ نے زحمت فرمائی. اور سامعین اب قبل اس کے کہ ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب جائیں, ہمارے ساتھ اس وقت تو جناب ثاقب اکبر صاحب اسلامک اسکالر ہیں اور مولانا جاوید اکبر ساقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہم گفتگو کریں گے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جو مسلمان یوم میلاد النبی منا رہی ہے, اسلام ظاہر ہے کہ امن کا پیغام ہے. ہم گفتگو کریں گے ان دونوں اسکالرس سے, لیکن اس سے پہلے ہم ایک اسٹیشن آئی ڈی لیں گے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
جاوید اکبر ساقی صاحب, پہلا سوال میرا آپ سے ہے کہ آج ہم یوم میلاد النبی منا رہے ہیں, ظاہر ہے کہ پیغام اسلام کا جو ہے امن کا پیغام ہے, لیکن آج دنیا بھر میں مسلمان کی شناخت دہشت گرد کی حیثیت سے ہوتی ہے. ہم نے بحیثیت قوم اپنا یہ امیج کیوں بنایا اور امن کا جو اصل پیغام اسلام کا وہ پس منظر میں کیوں چلا گیا؟
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج پوری امت مسلمہ جو ہے دنیا کے کسی بھی خطے میں جس رنگ و نسل کے ساتھ بھی جن کا تعلق ہے, جو بھی کلمہ گو ہے, وہ نبی خاتم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ منا رہا ہے. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری دنیا سے جہالت کا خاتمہ اور دنیا کے اندر ایک نئی روشنی اور کرن کا نام ہے, یقیناً جس سے پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ رہنمائی لے کر آج بھی اپنی زندگیوں کو عشق مصطفیٰ میں اور سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھال کر اپنی راہوں کو ان کی راہوں پر چلا کے اپنی شناخت کو ان کی شناخت بنا کر حضور نبی کریم کی سیرت پر عمل پیرا کر کے دنیا کے کنے کناروں میں آج اپنے آپ کو کامیابی کی طرف وہ گامزن ہیں. یقیناً آپ کا جو سوال ہے کہ آج ہم اس نبی رحمت کے ماننے والے ہیں جو پوری دنیا کے اندر ایک رحمت اور محبت کا, اتحاد کا, یکجہتی کا پیغام لایا, لیکن آج ہم ایک کلمہ گو کہلوانے کے باوجود آج ہمارے درمیان برداشت موجود نہیں ہے, آج ہمارے درمیان محبت موجود نہیں ہے, ہمارے درمیان رواداری نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اور آج پوری دنیا کے سامنے ہمیں جو ہماری شناخت کرائی جا رہی ہے وہ ایک دہشت گرد کے طور پر مسلمان کی شناخت کرائی جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی رحمت کی جو ذات ہے یہ وہ ذات ہے کہ جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو یقیناً آپ نے اپنے ان دشمنوں کو جو آپ کی جان کے درپے تھے, جو آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے, آپ نے ان کو بھی محبت اور پیار کا, اور پھر فتح مکہ والا دن دیکھیں کہ وہ ابو سفیان اور وہ
اصل میں جی ہمارے پاس وقت کم ہے جی جی وقت ذرا ہمارے پاس کم ہے تھوڑا سا جی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی آپ کو اتنی, لیکن آپ نے فتح مکہ والے دن ان دشمنوں کو بھی معاف کیا. لیکن آج ہم کروڑوں دو مسلمان ہو کے ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے, فقط وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم نے قرآن والے بیت کا راستہ ترک کر دیا ہے. حضور نے فرمایا تھا کہ میں 2 گرام قدر چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, جب تک ان کو پکڑے رکھو گے تمہیں کامیابی ملے گی اور تم دونوں حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچو گے. ہم نے قرآن کا بھی راستہ چھوڑ دیا, آل بیت کا بھی راستہ چھوڑ دیا, اور اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ راستہ چھوڑا جو محبت اور پیار کا راستہ تھا. آج یہی وجہ ہے کہ دنیا کے نقشے پر ہم در بدر جو ہیں وہ آج ذلیل و خوار اور رسوا ہو رہے ہیں.
اچھا بالکل صحیح.
اگر حقیقی معنوں میں جی ہم حقیقی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں تو ہمیں اپنے اندر صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرنا
صحیح. اچھا ثاقب اکبر صاحب یہ بتائیے کہ کیا یہ بہت بڑا المیہ نہیں ہے کہ پاکستان جو مسلمانوں کا ملک ہے اسلام کے نام پر بنا ہے, جب وہاں پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالا جاتا ہے تو اس کے لیے سیکورٹی سخت کی جاتی ہے, جب اہل بیت کے حوالے سے وہاں کوئی جلوس نکلتا ہے کوئی جلسہ ہوتا ہے تو سیکورٹی سخت کی جاتی ہے, جب صحابہ کے حوالے سے کوئی جلسہ اور جلوس ہوتا ہے تو وہاں سیکورٹی سخت کی جاتی ہے. کیوں ہم زندگی کے کس مرحلے پر آ گئے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے دن منانے کے لیے بھی سیکورٹی کی ضرورت ہوتی ہے جو صرف اور صرف امن کا پیغام دیتے ہیں؟
میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس مسئلے کو زیادہ گہرائی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں, اور تاکہ ہم اس کا حل کی طرف جو ہے وہ آگے جا سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت بنیادی بعض چیزوں میں جو ہے ہم تبدیلی لائیں گے تو ہم اس مسئلے کو کنٹرول کریں گے. یہ جو دینی مدارس الگ الگ فرقوں کی بنیاد پہ بنے ہوئے ہیں اور کئی لاکھ بچے جو ہیں اس طرح سے فرقہ وارانہ ذہنیت کے ساتھ ہم ہر سال تیار کر کے معاشرے کے حوالے کرتے ہیں, اس مسئلے کو ہاتھ نہیں ڈالا گیا. اور ایوب خان کے دور سے قدرت اللہ شہاب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے توجہ دلائی تو, لیکن یہ اس کے صدر ایوب نے اس کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیا. میرا خیال ہے اس وقت جہاں ہم دہشت گردی کے حل کے لیے پوری قوم جو ہے وہ ایک پوری ہم آواز ہو گئی ہے, حکومت کو اسی موجودہ صورتحال میں اس مسئلے کو جو ہے نا وہ ایک قوم اس کو بنانے کے لیے ایک نظام تعلیم کی طرف ہمیں لانا چاہیے تاکہ ایک کنٹرول یعنی کم از کم سارے کا سارا سلیبس کی جو بنیادیں ہیں وہ ایک ہو جائیں. ہم اس میں ایسی چیزیں جو نبی پاک کے بارے میں ہیں کہ آپ نبی رحمت ہیں, آپ رحمت للعالمین ہیں, دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے ہم یہ بتائیں, پھر یہ کہ مسلمانوں کے آپس میں جو انہوں نے ایک دوسرے کے لیے فرائض بتائے ہمسایوں کے معاشرے کے عورتوں کے, تو ہم یہ تعلیم دیں. ان پرانی جو کتابیں جہاں یہ جو قدیم کلامی کتابیں ہیں جہاں ایک دوسرے کی یعنی تفسیر کو تکفیر جو ہے نا وہ کی گئی ہے, اس سے ہم نجات پائیں گے اور ہم تبھی اس طرف جو ہے وہ آئیں گے.
اچھا.
ہمیں اب یونیورسٹیوں اور دانشگاہی نظام کو اور اس نظام کو جو ہے نا ایک طرف جو ہے لانا چاہیے.
اچھا جاوید اکبر ثاقب صاحب یہ بتائیے کہ ایک نقطہ ثاقب اکبر صاحب نے بہت اچھا بتایا کہ نظام تعلیم ہم آہنگ ہونا چاہیے, آپ کے خیال میں اتنے مختلف فرقے ہیں تو نظام تعلیم کو ایک ہم آہنگ بنانے کے لیے آپ کیا کہیں گے, کس طرح سے ہو سکتا ہے بڑے اختصار کے ساتھ؟
بالکل ثاقب اکبر صاحب نے درست فرمایا ہے کہ یہ فرقہ وارانہ بنیادوں پر مسلکوں کی بنیاد پر جو مسالک مدارس قائم کیے گئے ہیں جہاں پہ طلباء کو ایک مقصد کی تعلیم دی جاتی ہے ایک فرقے کی تعلیم دی جاتی ہے, ان کو ختم کر کے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شاندار سیرت موجود ہے, اگر ایک اسلام کی روشنی میں آج فرقوں اور مسالک کے نام پہ جو مدارس ہیں ان میں فرقہ وارانہ تعلیم کی بجائے اگر اسلام کے ہی ایک مسلمان کی حیثیت سے تعلیم تعلیم دی جائے اور ان کا نصاب تعلیم ایک کر دیا جائے تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرقہ واریت بھی ختم ہو سکتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ انتہا پسندی جو ہمارے ملک کے اندر پھیلی ہے وہ بالکل ختم ہو سکتی ہے اور اس کے لیے حکومت کے پاس بہترین موقع ہے کہ ایسے موقع پر جب وہ کہ ایک بہت بڑا قدم اٹھا رہی ہے ایک بہت بڑا اقدام کر رہی ہے ایسے موقع پر ان فرقہ وارانہ مدارس کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے جو انتہا پسندی اور فرقہ واریت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کو ایک نصاب تعلیم یہاں تشکیل دینا چاہیے جسے وہ اسلام کی تعلیم ملے جو فرقوں کی بجائے اسلام کی حقانیت کی بات کرے اسلام کی بات کرے رسول اللہ کی سیرت کی بات کرے بجائے ادھر ادھر جانے کے حقیقی معنوں میں اسلام کی روشنی سے منور ہو سکے.
ایک بات تو ثاقب اکبر صاحب آپ میرے اس سوال کا جواب دیجئے برائے کرم کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان میں علماء تمام مکاتب کے اس اقدام کے لیے تیار ہوں گے؟
میرا خیال ہے ذہن بنانے کی ضرورت ہے. جیسے اس وقت فوج نے اور حکومت نے مل کے خاص کیفیت بنائی ہے, عوام نالا ہیں, تنگ ہیں, عوام نہیں اس پہ راضی اس تقسیم پہ, تو اس کو ذہنی اور یہ پریشر بنانا چاہیے. ابھی آپ دیکھیں کہ خاص مکتب فکر میں اپنے مدارس کے مسئلے پہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو ایک پھر اس کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے. تو ہمیں عوام کا ایک جو ہے نا ایک فضا بنا کر اور ان سب کو ایک پیج پہ جو ہے وہ لانا پڑے گا. دیکھیں آج اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا نا کل زیادہ قوت اپلائی کر کے مسئلے کو جو ہے وہ حل کی طرف لانا پڑے گا. اگر پوری دنیا میں اگر اس طرح سے اسی طرح ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان کی قوم کو پاکستانی قوم بنانے کی ضرورت ہے. پوری دنیا کے مسائل کو آپ نظریاتی طور پر تو کہہ سکتے ہیں فلاں مسئلے میں ہماری یہ رائے فلاں مسئلے میں, لیکن یہ جو ٹھیکیداری ہے پوری دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پوری امت مسلمہ کے مسائل حل کرنے کے لیے اس سے بھی تھوڑا سا ہمیں جو ہے نا ایک یکسوئی کے ساتھ جو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کون سا کام ہم کر سکتے ہیں کون سا کام نہیں کر سکتے. اپنے ملک کے حالات کو بہتر بنانے, تعلیم, صحت اور باقی سارے امور کو, روزگار, اس کی طرف لانا پڑے گا. اور شعوری طور پہ جیسے اس وقت دہشت گردی کے خلاف ایک قوم بنائی گئی ہے یہ نہیں ہے, تو یعنی ذہنی طور پہ اس کا روحانی طور پہ تو تیار تھے لوگ
جی,
لیکن یہ کہ اس وقت محنت کی گئی ہے مزید اس کو آگے اسی فضا کو آگے بڑھا کے نا تو باقی مسائل میں بھی جو ہے نا قوم کی اور عوام کی تربیت کرنا ہوگا.
بہت شکریہ مولانا جاوید اکبر ثاقب صاحب اور جناب ثاقب اکبر صاحب. اب ہم چلتے ہیں اگلے موضوع کی جانب. ہمارے ساتھ اس وقت تو دہلی سے ڈاکٹر منیش کمار ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے دو موضوعات تک گفتگو کریں گے. ایک تو جو ایک بوٹ سمندر میں بلو اپ ہوئی ہے اس پر ایک پولیٹیکل کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے ہندوستان میں. میں چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی رپورٹ اس کو سن لیجئے پھر بات آگے بڑھاتے ہیں.
گجرات میں پوربندر کے قریب مبینہ پاکستانی کشتی کے تباہ ہونے کا معاملہ اب بھی مشکوک بنا ہوا ہے. کانگریس پارٹی نے اتوار کے روز حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے کو واضح کرے اور اس واقعہ میں اگر کوئی دہشت گرد تنظیم ملوث تھی تو اس کا نام بتائے. بی جے پی نے اس پر سخت رد عمل ظاہر کیا اور کہا کہ قومی سلامتی کے اس حساس معاملے پر اپوزیشن پارٹی کا رد عمل صدمے میں مبتلا کرنے والا ہے. یاد رہے کہ بھارت کے ساحلی محافظوں نے 31 دسمبر اور 1 جنوری کی شب میں پوربندر سے 365 کلومیٹر دور مبینہ طور پر ایک پاکستانی کشتی کو پکڑنے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اس سے قبل کس پر قبضہ کیا جاتا اس نے خود کو آگ لگا کر تباہ کر دیا. ساحلی حفاظتی دستے کے مطابق اس کشتی پر 4 افراد سوار تھے اور وہ کراچی سے آ رہی تھی. اس پر دھماکہ خیز اشیاء بار کی ہوئی تھی. پاکستان نے بھارت کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ کشتی پاکستان کی تھی. پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے یہ بھارت کا ایک پروپیگنڈا ہے. ادھر پوربندر کے ساحل پر موجود ماہی گیروں اور کشتی مالکوں نے کہا کہ انہوں نے اس روز سمندر میں نہ تو کوئی دھماکہ سنا اور نہ ہی کوئی آگ دیکھی.
ڈاکٹر منیش کمار یہ کیا مسٹری بنی ہوئی ہے اور کیا یہ پولیٹیکل اسکورنگ ہو رہی ہے پوائنٹ اسکورنگ؟
جی یہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ بھی ہو رہی ہے اور اس بوٹ کو لے کر ایک مسٹری بھی بنی ہوئی ہے कि जैसा कि हिंदुस्तान में कोस्ट गार्ड और सरकार की तरफ से बताया गया कि एक पाकिस्तानी बोट जो कराची से पोरबंदर की ओर आ रहा था उससे 350 किलोमीटर दूर जो है इन लोगों ने ध्वस्त कर दिया और ये बताया जा रहा था कि उसमें कोई दहशतगर्द थे। लेकिन अभी तक जो है इसके ऊपर जो मैं एक आपको जानकारी दे दूं कि अभी 2 घंटे पहले यहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके तरफ से ये आया है कि उन्होंने पूरी इस मामले की जांच के लिए कि वो बोट कहाँ से आई, बोट में क्या था, क्या इंफॉर्मेशन आए थे, प्लस जो सरकार के हवाले से कहा जा रहा है कि कुल 31 वायरलेस इंटरसेप्ट जो यहाँ के कोस्ट गार्ड ने और एजेंसीज ने जो कैच की है उसको जो है वो सार्वजनिक किया जाएगा, इसकी पूरी जांच की जाएगी और जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ जो है इस मुल्क के अंदर में जो इस मसले को लेकर के एक राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के एक स्पोक्स पर्सन है अजय कुमार जिन्होंने इन सारी चीजों के ऊपर सरकार के मंसूबे के ऊपर जो है वो सवाल उठाया कि भाई ये बताना चाहिए कि भाई किस ऑर्गेनाइजेशन का ये काम था, वो दहशतगर्द कौन थे, ये सवाल जो है वो कांग्रेस की तरफ से पूछा गया है। और मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी में कोई डिफेंड करने का कोई आया है और मुझे लगता है कि कल दिन तक जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस चीज से जो भी मुकर लिया जाएगा।
अच्छा, दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि कैसे वक्त में जबकि पाकिस्तान अपने यहाँ दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर कार्रवाई में मशगूल है और ये काम हो रहा है वहां पर, उस वक्त इस कश्ती का वाकया, इसका मंजरआम पर आना और फिर जो आईबी ने एक वार्निंग जारी की है, एयर इंडिया के तैयारी के लिए अलर्ट जारी किया है और इंतबाह किया है कि 1999 में जिस तरह एयर इंडिया का तैयारा अगवा करके कंधार ले जाया गया था ऐसा फिर हो सकता है, तो क्या ये सब कुछ को इंसिडेंट है या ये कुछ एक सोचा समझा काम है?
नहीं, जैसे आज कोलकाता के अंदर एयर इंडिया के ऑफिस में एक फोन कॉल आया जिसकी वजह से ये अफरा तफरी मची है कि जिस वहां के एक जो जो कोलकाता के अंदर में जो एयर इंडिया का जो ऑफिस है वहां के सीनियर लेवल के ऑफिस में ये फोन आया कि भाई कलकत्ता के अंदर भी जो है बम से उड़ा दिया जाएगा, वहां पे कोई इस तरह से थ्रेट फोन कॉल्स आए जिसकी वजह से ये पूरा जो है मसला जो है वो आया है कि भाई आप एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है एक ड्रिल भी हो जा रहा है और साथ ही साथ जो है लोग जो है उसको लेकर के सीरियस भी हो गए हैं। लेकिन बात जो है वो दूसरी भी है कि अभी जैसे एक खबर ये भी आई है कि पाकिस्तान से एक और बोट जो पोरबंदर की ओर आई थी, कुल 2 बोट थे और एक बोट जो है पोरबंदर शायद वो पहुंच चुका है और उसको लेकर के जो है यहाँ पे उसकी खोजबीन की जा रही है, ऐसी भी कुछ खबरें आ रही हैं। अब ये देखिए ये कहाँ ये मिस्ट्री ये बोट से कहाँ पे क्या जाएगा, क्योंकि ये देखिए सवाल इसमें दूसरा भी है कि मोदी सरकार जो यहाँ पे आई थी वो मोदी सरकार का एक इमेज है, मोदी साहब का एक अपना एक इमेज है कि वो बिल्कुल टेररिज्म के खिलाफ नो नॉनसेंस व्यू रखते हैं और ऐसे में अगर कोई भी छोटा सा हादसा हो जाता है तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ही मुश्किल डिसीजन लेने में वो आ जाएगी कि भाई वो क्या करे या क्या ना करे। तो इसको भी लेकर के भी जो है इस पॉइंट को लेकर के भी जो है राजनीति हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसको पुश करना चाह रही है कि भाई इस तरह से कुछ पैनिक हो, क्योंकि जो अभी माहौल जो हिंदुस्तान के अंदर में है वो हिंदुस्तान में मीडिया ने खास करके इसमें और भी आग लगाया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है बहुत सारे काम हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की जो घटनाएं जो इतनी बढ़ चढ़ के दिखाई जा रही है, तो इससे भी एक माहौल जो है वो थोड़ा सा जो है हिंदुस्तान के अंदर में टेंस है पाकिस्तान को लेकर के।
मगर सवाल ये पैदा होता है कि इतने अरसे से खामोशी चली आ रही थी, जब पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो ये बॉर्डर टेंशन्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और इस किस्म के वाकयात भी हो रहे हैं, तो जो बाज़ तज़्ज़ियाकार कहते हैं कि ये कोई इंसिडेंट नहीं है, आप क्या कहेंगे इस बारे में?
देखिए मैं ये कहता हूं कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये बेसिकली है कि हिंदुस्तान की सरकार जो है वो अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए फ्री है, प्लस दूसरी बात यह भी है कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर में दहशतगर्द की जो घटनाएं हुई हैं और जिस तरीके से जो असल बात ये मसला है, ये भी है कि हिंदुस्तान के अंदर में पाकिस्तान को लेकर के एक मिसट्रस्ट का मसला है कि यहाँ की जो हुकूमत है पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती है। और जिस तरीके से लखवी वाला केस हुआ कि जिस तरह से उसे जमानत दी गई और जिस तरह से फ्लिप फ्लॉप होता रहा, तो ये उस तरह के एलिमेंट्स जो हिंदुस्तान के अंदर सिविल सोसाइटी के अंदर मीडिया के अंदर जो लोग हैं कि भाई पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, उनको जो है इस तरह के चीजों में उनको मजबूती मिलती है। वो टीवी पे आके बहुत चिल्लाने लगते हैं कि देखिए मैंने कहा था, देखिए पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। ये इस तरह ये पाकिस्तान में भी होता है, ये हिंदुस्तान में भी होता है, दोनों साइड में एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह की मानसिकता है। तो ये इसको टैकल करना, इसको मैनेज करना, ये किसी भी सरकार के लिए डिफिकल्ट काम है।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनीष कुमार आपका, आपने बहुत अच्छे ख्यालात का इजहार किया। और समय अब हम चलते हैं अपने कुछ इंटरनेशनल टॉपिक्स की जानिब। पहला जो हमारा मौजू होगा जिस पर हम डिस्कस करेंगे अपने पैनलिस्ट से मंजर कुरैशी साहब के साथ जो हमारे साथ लंदन से हैं, वो शुमाली कोरिया के लिए जो अमरीका ने सैंक्शंस लगाई हैं उस पर शुमाली कोरिया ने जिस रद्द अमल का इजहार किया है। मंजर कुरैशी साहब, आप क्या कहेंगे कि हालात किस नहज पर जा रहे हैं?
जी, ये देखने में तो एक सिंपल सा लगता है कि अगर हम पूरा देखें इंसिडेंट जो हुआ है कि सोनी का जो हैकिंग की एक एक्यूजेशन की गई नॉर्थ कोरिया के ऊपर और फिर वो एक रीजन लेके तो उनके ऊपर सैंक्शन लगाई जा रही हैं, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा अलग से दूर से होकर देखें तो पता चलता है कि ये इंटरलिंक्ड है इंटरनेशनल, बाकी जो एक स्ट्रगल शुरू हो गई रशिया और अमरीका के दरमियान में दोबारा से, क्योंकि कुछ दिन ही पहले रशिया ने इनवाइट किया था नॉर्थ कोरिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए थे आफ्टर जबकि रशिया की इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स करना शुरू हुई, तो क्योंकि वो इंजीनियर था सारा वाकई जिसमें रशिया एक्यूज कर रहा है वेस्ट को और मिडल ईस्ट के कंट्रीज को कि उनकी वजह से उनकी इकोनॉमी खराब हुई, तो उस वजह से उन्होंने अपने लिंक्स रशिया ने भी रिटेलिएशन के अंदर ये किया कि ईस्ट यूरोप, ना सिर्फ ईस्ट यूरोप बल्कि यूरोप की जितनी भी राइट विंग पार्टीज हैं उनको फाइनेंस करना शुरू कर दिया। इवन फ्रांस के अंदर भी जो उनकी अल्ट्रा राइट विंग है पार्टी उसको उन्होंने ताल्लुकात अच्छे किए और उनको फाइनेंसिंग भी सुनाए कि शुरू कर रहे हैं वो अक्रॉस द यूरोप। नाउ ये जो राइट विंग अगर कोलिशन इस तरह की कोई उनके कंट्रोल में रशिया के साथ क्लोज हो जाती है तो ये इस वक्त बहुत जोर पकड़ रही है यूरोप के अंदर, तो यूरोप बहुत डिस्टेबलाइज हो सकता है इस रीजन की वजह से। और ये जो अल्ट्रा राइट हैं ये बहुत एग्रेसिव हैं और किसी भी कंट्री को हिला के बड़ी जल्दी हिला सकते हैं यूरोप के अंदर और उसकी वजह से इकॉनमी सफर कर सकती है। तो लगता है ऐसे जैसे कि रशिया का एक इनिशिएटिव था एज ए रिएक्शन टू उसकी जो इकॉनमी के साथ हो रहा है यूक्रेन की वजह से। रशिया ने क्या किया कि नॉर्थ कोरिया से भी ताल्लुकात अच्छे किए,
अच्छा
उसकी वजह से नॉर्थ कोरिया के ऊपर अब सैंक्शन लग रही है। प्रॉब्ली अमेरिका वांट्स के नॉर्थ कोरिया रशिया से दूर ही रहे और ये सिनेरियो इस वजह से प्रॉब्ली सैंक्शन लगने का है, तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन जनरली अगर देखें ओवरऑल तो ये लग रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने हैकिंग की और हैकिंग की वजह से उनके ऊपर सैंक्शन लगाई जा रही है मजीद।
जी, मतलब ये हकीकत अपनी जगह पर है ना कि सोनी पिक्चर्स के खिलाफ हैकिंग हुई है और खासा उनको नुकसान भी पहुंचा है उससे, तो ये तो जस्टिफाइड हैं ये सैंक्शंस उनके खिलाफ।
जी, ये हैकिंग का अगर हम देखते हैं तो ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नजर नहीं आता क्योंकि ये ऑफ एंड ऑन अगर हम देखें ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स बहुत से कंट्रीज के अंदर और बहुत से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी एक दूसरे को हैक करके तो इन्फॉर्मेशन स्टील कर ही रहे होते हैं। कुछ ही देर पहले अगर देखते हैं तो और भी बड़े से सोशल वेबसाइट थी उनकी इन्फॉर्मेशन कुछ लीक हो गई थी और वो, लेकिन नॉर्थ कोरिया इन्वॉल्व नहीं था उसमें, चाइना को एक्यूज किया गया था। लेकिन ये चीज जो है एस्पियोनेज इस तरह के लेवल की, तो ये जब से इंटरनेट आया और जब से लोगों के पास ऑप्शन है तो वो दूसरे मुल्क से बैठ के कर ही रहे होते हैं, लेकिन उसकी वजह से किसी मुल्क के ऊपर इस तरीके से सैंक्शन लगाई जाए ये मेरा ख्याल है। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि उनके फोन हैकिंग जर्मनी की गई थी अमेरिका की तरफ से जिसमें कि एंगेला मर्कल को भी इन्वॉल्व किया गया, कहा गया था, उनके फोन को भी टैप किया गया और इस तरह की और भी बहुत ही इंसिडेंट्स होते रहे लेकिन इतनी हार्श सैंक्शन नहीं लगाई गई। तो ये मुझे लगता है कि रिजल्ट है इस वजह से कि नॉर्थ कोरिया को रशिया ने सपोर्ट काफी जरा सा जरूरत से ज्यादा करना शुरू कर दिया था।
अच्छा, अब दूसरा जो टॉपिक इस पर हम बात करेंगे वो है इसराइल और फलस्तीनियों का मसला। इसराइल ने जो टैक्स कलेक्ट करके देता है फलस्तीनी ममलिकत को, जो इस वक्त कायम है, वो उसको उसने रोक लिया है इसलिए कि फलस्तीनियों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाने की कोशिश की है और उस सिलसिले में कागजात अक़वामे मुत्तहिदा में पेश किए हैं। इसके इंटरनेशनल इम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं?
ये काफी, अगर फलस्तीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी इम्पोर्टेंट एक मैटर बन जाता है, क्योंकि अगर रीसेंट हिस्ट्री हम देखते हैं तो फलस्तीन, पहले तो उनको एक्यूज किया जा रहा था और किया फलस्तीनी सुसाइड बॉम्बर जाते थे और काफी नुकसान पहुंचाया उन्होंने इसराइल के एरिया में। उस वक्त इसराइल के पास कुछ ऐसा नहीं था कंट्रोल, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने कंट्रोल कर लिया और ऐसे हमें इंसिडेंट्स अब नजर नहीं आते। अब मैक्सिमम जो वो उनके पास जो रॉकेट थे वो यूज कर रहे थे वो भी इतने इफेक्टिव नहीं है और उनकी रेंज ऐसी नहीं है और कोई ऐसा जानी बड़ा कोई जानी नुकसान हुआ नहीं इसराइल में। और अगर हम देखते हैं तो जो वॉर हो रही है एवरी ईयर और एक दो साल के बाद कोई ना कोई असॉल्ट करता ही है इसराइल की तरफ से फलस्तीन के गाजा स्ट्रिप के ऊपर, तो उसमें काफी जानी नुकसान हो रहा है और लेकिन उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था पहले, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो ज्यूरिसडिक्शन है उसमें नहीं आता था क्योंकि दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो उसके मेंबर नहीं थे। लेकिन अगर हम फलस्तीन को इसकी मेंबरशिप मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली अगर कोई अटैक ऐसा होता है जिस तरह के पिछले हुआ था और जब देखते थे कि गैस वो यूज की गई थी, फॉस्फोरस गैस यूज की गई थी और बॉम्बिंग की गई थी, काफी नुकसान हुआ था, तो ये फिर इस सूरत में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर डायरेक्टली आ जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो इसराइल की जो लीडरशिप है और मिलिट्री लीडरशिप है उनके लिए काफी मुश्किल बन जाएगी कि अच्छा। किसी भी तरह उसके ऊपर अटैक कर सकेंगे।
अच्छा, अब मंजर कुरैशी साहब, एक सवाल तो ये पैदा होता है,
इस वजह से
एक सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल जो है उसको भी तो अपने वजूद को बरकरार रखने का हक हासिल है, उसका एग्जिस्टेंस भी तो चैलेंज होता है बार बार, तो क्या उसको यह हक हासिल नहीं है कि वो अपने दिफा में कार्रवाइयां करे?
ये एक जो दुनिया की अगर हम देखते हैं जो सारे ये क्रिएशन ऑफ अलकायदा भी और भी जो अभी इस वक्त मुसीबत बनी हुई है मिडल ईस्ट में और मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो टर्मोइल है वो सारा रूट कॉज यहीं से शुरू होता है जब ये यरूशलम और फलस्तीन बनाया के ऊपर, इस लैंड के ऊपर बनाया गया इसराइल। अगर हम देखते हैं 48 के मैप को और आज के मैप को देखते हैं तो यकीन नहीं आता कि इतना जो सेंक्शन किया गया था यूनाइटेड नेशन की तरफ से और आज जो हालत है वो बहुत फर्क है और फलस्तीनियों के पास लैंड रहने का और वो एक वायबल स्टेट इस सूरत के अंदर मेरा नहीं ख्याल बना सकते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन, अगर आप उनको दरबे में जिस तरह कहते हैं कि बंद कर दिया गया है तो वो ऐसे चल नहीं पाएगा और चल नहीं रहा ये पूरा सिस्टम जो है, टू स्टेट सोल्यूशन जो है वो तकरीबन डेड लगता है हो गया जाकर।
तो मतलब
इस सूरत में मेरे ख्याल में इसराइल को डिफेंड करना पड़ रहा है, लेकिन इसराइल ये डिफेंडेबल मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा देर रह सकेगा इस तरीके से, अनलेस कि वो कोई इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालें, तो मिलिटरी कंट्रोल करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है उनके लिए।
मंजर कुरैशी साहब, बेइंतहा शुक्रिया आपकी जहमत का, आप तशरीफ लाए, हमारे सुनने वालों को आपने अपना इनपुट दिया। और सामने इसके साथ ही अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। हमारे आज के प्रोग्राम की प्रोड्यूसर थी सादिया असद। अब अपने मेजबान कमर अब्बास जाफरी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।